گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقیقی گلستان سے مسرور فرما دے, اپنے قرب عظیم سے نواز دے, اتباع سنت سے نواز دے, کامل اتباع سنت سے نواز دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ خص الخواص نصیب فرما دے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے ایک توبہ عوام ہوتی ہے, ایک عام آدمی گناہ گار ہے, گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے, دین کے راستے میں چلنا شروع کر دیتا ہے, گناہ ہوتا ہے تو معافی مانگ لیتا ہے. ایک توبہ الخواص ہوتی ہے کہ بغیر ذکر اللہ کے چین نہیں آتا, ذکر سے غفلت راز نہیں آتی, تو یہ توبہ خواص ہے. اور فرمایا کہ ایک توبہ اخص الخواص ہوتی ہے, سب سے زیادہ خاص, سب سے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی توبہ کہ ایک لمحہ بھی خدا تعالیٰ سے غفلت نہیں ہوتی, یہ توبہ اخص الخواص ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ اخص الخواص عطا فرمائے, گناہوں سے نفرت اور بیزاری اور دوری عطا فرمائے, حفاظت عطا فرمائے, اور تمام گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے, اور ہم سب کو پاکیزہ نورانی اور روحانی اور وجدانی ایمان عطا فرمائے. گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کے خیابان سے مسرور ہوں گا, عجم کے خیابان سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, عجم کے خیابان سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور. مدینہ گنبد سے مخمور ہوں گا, مدینہ گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی مور ہوں گا, کبھی مور ہوں گا, کبھی مور ہوں گا, کبھی مور ہوں گا. مدینہ گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا. یعنی کبھی تو نور میں ڈوب جاؤں گا اور کبھی تور ہو جاؤں گا, یعنی جیسے تور پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ایک تفسیر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی نازل فرمائی طور پہاڑ پر, تو عام مفسرین فرماتے ہیں ظاہر ہے اللہ کی تجلی کون برداشت کر سکتا ہے, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. لیکن یہ ایک عاشقانہ تفسیر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو ہمارے حضرت والا نے فرمائی کہ طور پہاڑ بھی اللہ کا عاشق تھا, جب اللہ کی تجلی نازل ہوئی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ اس کے ذرے ذرے میں نور جذب ہو جائے. تو وہاں حاضری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کبھی انسان نور میں ڈوبا ہوتا ہے, کبھی دل شکستہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے, تو یہ چاہتا ہے کہ قلب کے ذرے ذرے میں بلکہ قلب و جان کے اندر وہاں کا نور جذب ہو جائے. میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا, کبھی نور ہوں گا, عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. گناہوں سے اپنے میں رنجو جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، کفر کر بیٹھے، نفاق کر بیٹھے، اگر یہ جاتے میرے رسول کے پاس، جاؤ کا فاستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے، استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ سے بھی رسول بھی استغفار کرتا ان کے لیے، رسول بھی واستغفر لهم الرسول، میرا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا. بعض لوگ جو رجال اللہ کے منکر ہیں کہ بس قرآن کو پڑھو اور اس سے جو ہے وہ اپنا مطلب نکالو اور اس پہ عمل کرو، کسی کی ضرورت نہیں، نہ رسول کی ضرورت. اللہ کا انکار ہے انکار محمد اللہ کا انکار ہے انکار محمد. اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے. اور بعض لوگ جو وسیلے وہ نہیں مانتے ان کے لیے بھی یہ آیت جو ہے وہ اس میں ذرا اس سے پوچھا جائے. دوست یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی کیا ضرورت ہے، وسیلے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں. بتا رہے تھے تو وہ اچانک حضرت کی برکت سے میرے دل میں یہ بات آئی کہ وسیلے کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ خود اس سکھا رہے ہیں کہ میں رسول کے پاس جاؤں، وہ استغفار تمہارے لیے کرے گا، میں اس کو قبول کروں گا. یہ وسیلہ نہیں تو کیا ہے؟ جو اللہ تو قریب ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے معافی مانگنا نہیں سکھایا، وہاں جا بھیجنا سکھایا کہ جاؤ میرے رسول کے پاس جاؤ، مجھ سے بھی مانگو معافی لیکن میرے رسول کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے استغفار کرے گا. یہ نہیں فرمایا کہ وہ تمہیں معاف کرے گا، بلکہ وہ تمہارے لیے استغفار کرے گا، مجھ سے بخشش مانگے گا. لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا پاتے ہو. ان لوگوں سے پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے، پھر کیا بات ہے. سبحان اللہ، گناہوں سے اپنے میں رنجوروں گا، بغیر شفاعت میں مغفوروں گا، اڑے گی ہوا سے جو پا مدینہ کی مٹی، سبحان اللہ، مدینہ کی مٹی کا ایک ایک ذرہ، ریت کا ایک ذرہ دونوں جہان کی دولت سے کہیں بڑھ کر ہے. وہاں کے ریت کے ذرات بھی سونے کے ذرات سے کہیں اعلیٰ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک سے ایسی محبت تھی کہ جب مدینہ کے مضافات میں آپ پہنچ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کو اتار دیتے کہ مدینہ کی مٹی میرے جسم کو لگ جائے. کیا محبت تھی سرکار دو جہاں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس مٹی سے ایسی محبت تھی. اڑے گی ہوا سے جو خاکِ مدینہ، کسی کو وہاں حاضر حاضر ہوئے نقل کر لے، وہاں جا کر اپنا گریبان چاک کر لے، کرتا نہ اتارے کیونکہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، پکڑ دکڑ کر لیں گے. ایک عاشقانہ عمل ہے کہ جہاں تک وہ اپنے بازو اوپر کر لے, کرتا کھول لے, مگر یہ مردوں کے لیے ہے, کبھی عورتیں بھی وہاں جا کے چاک گریبان نہ ہو جائیں. آج کل تو وضاحتوں کی بڑی ضرورت ہے, ورنہ وہ بیانات کی کلپ بناتے ہیں, پچھلا غائب اگلا غائب, ایک ایسی بات پکڑ لیتے جس کا مطلب ہی کچھ اور نکلتا ہے. اس طرح کے بہت قصے ہوئے ہیں نا, اس لیے بھائی اب معلوم نہیں کہ ہمارا اتنا بات کا بیان کب آگے بھیج دیا کہ جب مدینے جاؤ تو بھائی اپنا گریبان کھول لو. یہ شعر نے فرمایا ہے, اب جو ہے اس میں یہ تو ذکر ہی نہیں ہے کہ مرد کریں اور عورت نہ کرے, کیا ہوگا, اتنا خطرناک ہو گیا ماحول. اللہ تعالیٰ
اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں, میرا روضے پلے انار کر کے, میرا روضے پلے انار کر کے, بدل لوں گا بجانا روں گا, بدل لوں گا بجانا روں گا.
حاضری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل بالکل بے کیف معلوم ہونے لگا, بالکل ہی کوئی جیسا تصور کیا تھا جذبات ہونے چاہیے, جوش ہونا چاہیے, اب کیفیت ہونی چاہیے, ہر آدمی چاہتا ہے, لیکن بعض لوگوں کو یہ واقعہ پیش آیا کہ وہاں جا کے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا, دل بالکل خالی معلوم ہو رہا, اب پریشان ہو گئے, گھبرا گئے. تو کسی نے مجھے لکھا, حضرت کی برکت سے میں نے ان کو جواب دیا کہ بھائی سورج جب چمکتا ہے, شمس بازیوا جو بالکل عین سر پر ہوتا ہے, اس وقت اس کی سب سے تیز روشنی ہوتی ہے, وہ سورج کے سامنے اگر کوئی موم بتی جلائے تو کیا معلوم ہوگا. تو وہ نور کا ایسا منبع ہے اور خدا کی رحمت کا ایسا مخزن ہے, وہاں جا کے ہر آدمی بیکار ہو جائے, کیا تعجب ہے بھائی, اپنی کوئی حیثیت ہی نہ رہی, فنائیت ہی فنائیت ہے, ہم کچھ رہے ہی نہیں. تو پھر یہ تو بڑی اچھی کیفیت ہے, یہ تو اچھی کیفیت ہے نا.
میں روزے سنتے آیا کر کے, میں روزے سنتے آیا کر کے, بدل لوں گا بجانوں گا, بدل لوں گا بجانوں. مدینے کے انوار ناموں
کا ہر سے, رحم اللہ فرماتے تھے کہ بھائی وہ اتنا اونچا دربار ہے, اتنا اونچا دربار ہے, اتنا اونچا دربار ہے کہ وہاں دھکے کھاتے ہوئے تیزی سے بھی گزر جائے, رک بھی نہ سکے, جیسے کہ آج کل ہو جاتا ہے جام کی وجہ سے وہاں رک نہیں پاتے, وہ جلدی نکالتے ہیں لوگوں کو تاکہ بھائی اوروں کو بھی موقع ملے. تو وہ اتنا اونچا دربار ہے کہ اس حالت میں بھی محروم نہیں رہے گا. ہم کیسے پہنچ گئے وہاں, اتنے اونچے دربار میں اللہ نے پہنچ بھی, وہاں گزرگاہ بھی خالی گزر بھی گئے تو بہت بڑی دو جہاں کی نعمت سے افضل نعمت مل گئی, اس کی قدر کرنی چاہیے. حضرت مولانا شاہ راغب صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہاں کے تو دھکے بھی لذیذ ہیں, یہاں کے تو دھکے بھی نعمت ہیں, دھکا پڑ جائے کتنا اونچا دربار ہے, وہاں کے دھکے کھائے. یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں, اللہ والوں کی صحبتوں سے یہی فائدہ ہوتا ہے, ورنہ شیطان مایوس کر دیتا ہے کہ بھائی ہم تو وہاں گئے تھے ہمیں کچھ ملا نہیں, نعوذ باللہ مایوس چلے آ رہے ہیں کہ کچھ ملا نہیں. ارے یارب تو کریمی و رسول تو کریم, سب شکر کے ماہیں میانے تو کریم, اللہ آپ کا آپ بھی کریم آپ کا رسول بھی کریم, سینکڑوں سب شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان میں ہیں, انشاءاللہ وہاں کوئی جائے گا محروم نہیں رہے گا. ہاں کوئی تلا ہوا ہو محرومی پہ تو اور بات ہے کہ الحمدللہ جو لوگ جاتے ہیں وہ محرومی پہ تلے ہوئے تو نہیں ہوتے, خدا نخواستہ کسی نیت سے اچھی نیت ہی سے جاتے ہیں, محبت میں جاتے ہیں, کسی کی محبت کم کسی کی زیادہ, محروم انشاءاللہ کوئی نہیں رہے گا. ایک مرتبہ یہ تھے میرے ساتھ وہاں حرم شریف میں ہم جا رہے تھے, سہن میں مجھے دے گا, ادھر سے لوگ چلے آ رہے ہیں ادھر سے لوگ چلے آ رہے ہیں, ایک سیلاب چلا آ رہے ہیں,
لوگوں کو لوگ ہی لوگ لوگ ہی لوگ کہاں جا رہے ہیں خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں حرم شریف کے اندر داخل ہو رہے ہیں یعنی کہ یار اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بلایا ہے تو یوں ہی تو نہیں بلایا ضرور ان کو بخشنے کے لیے بلایا ہے ورنہ کیسے آتے ہیں ضرور ان پہ مہربانی کرنے کے لیے ہے نا یاد ہے نا ایسے معلوم ہو رہا ہے تو پوری دنیا کھینچی چلی آ رہی ہے وہاں چلے ہول در ہول لوگ چلے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو ضرور نوازنے کے لیے تو بلایا ہے اب ہمیں کیا معلوم کس کو کیا دیا کس کو کیا دیا کسی کو کتنا دے دیا کسی کو کتنا دے دیا بھر بھر کے دے دیا سب کو جاؤ آج سب تم کی تمہاری مغفرت کر دی اللہ تو فرماتے ہیں بلا ابالی پورے انسانیت کو ساری خیریں ساری نعمتیں عطا کر دوں میں پرواہ نہیں کرتا میرے خزانے میں سوئی برابر کمی نہیں ہوتی دینے سے کچھ بھی کمی نہیں اور سارے کے سارے شیطان اور کافر ہو جائیں اور میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے میرے خزانے سے پھر ایک سوئی کی کوئی کمی نہیں ہوگی تو وہاں کیا معلوم سب کو بھائی جاؤ سب سب تم سب کی مغفرت کر دی کام بن گیا تمہارا جاؤ اپنے گلوں کو چلتے کودتے کیسا منظر ہوتا ہے وہاں لوگ جوک پر جوک چلے چلے آ رہے چلے چلے آ رہے چلے چلے آ رہے سبحان اللہ یہی وہاں کا حال ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وقت خالی نہیں ہے چوبیس گھنٹے وہاں مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضری دے رہے ہیں مسلسل سلام عرض کر رہے ہیں مسلسل رحمت کی اللہ سے درخواست کر رہے ہیں مسلسل رو رہے ہیں مسلسل گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی درخواست کر رہے ہیں کیا دربار ہیں دونوں اللہ حکم سبحان اللہ
میں روزے سجنے آیا نظر کر کے میں روزے سجنے آیا نظر کر کے بدل انوار مدینے کے انوار ترا ہو جا سے مسرور ہوگا ترا ہو جا سے مسرور ہوگا
دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسی شام اور کوئی ایسی صبح نہیں جو مدینے پاک جیسی پاکیزہ منور روشن اور زبردست نہ ہو کوئی دنیا میں کوئی کائنات میں ایسی جگہ نہیں سبحان اللہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مفسرین محققین محدثین فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس جگہ جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے ہیں وہ جگہ کعبہ سے بھی افضل ہے لوح و قلم سے بھی افضل ہے کرسی سے بھی افضل ہے عرش اعظم سے بھی افضل ہے بادل خدا بزرگ ٹویز قصہ مختصر اللہ کے بعد نہ عرش اعظم کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوا ہے نہ لوح و کرسی کا کوئی درجہ کسی کا نہیں سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے مقام پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں اور جن لوگوں کو ابھی تک حاضری نصیب نہ ہوئی اللہ پاک ان کو حاضری نصیب فرمائے قبولیت کے ساتھ باادب حاضری نصیب فرمائے
میں ممنون ہوں بار بار میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل اپنے نہ مغرور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل اپنے نہ مغرور ہر ایک غمز میرا قسمت سے چل خدا کے کرم سے منصور ہوگا
منصور مانے کامیاب اسی پر ہمارے حضرت کا مشہور عالم شعر بھی ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے
ہر ایک امر میرا قسمت سے چل خدا کے کرم سے میں منصور ہوگا خود کے شہیدوں کے خونِ وفا سے سبب لے پاوند
تدور ہوگا.
موت کے میدان میں 70 شہیدوں نے اللہ کے لیے جان دے دی, ایک ہٹے 70 شہید ہو گئے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی جان دے دی اور ہم اپنے نفس کی جان نہیں دے سکتے. گناہ سے بچنے میں جان نکلنے معلوم ہوتی ہے, جان نکلتی ہے تو نکلنے دو. نیم جان بستان تو سب جان دے ہر اونچ در رحمت نیایت آن دے ہر. فرماتے ہیں مولانا رومی کے جو کہ ایک جان اللہ پر دے دو تو 100 جان عطا ہوتی ہے. آدھی جان لیتے ہیں 100 جان عطا فرماتے ہیں. نیم جان بستان تو سب جان دے ہر. آدھی جان اللہ لیتے ہیں, نفس کی جان نکلتی ہے. گناہ سے بچنے میں نانی مرتی ہے, نفس کی جان نکلتی ہے, ہماری جان نہیں نکلتی. نفس دشمن ہے, دشمن ناخوش ہوتا ہے مگر روح خوش ہوتی ہے. گناہ سے بچنے میں روح خوش ہوتی ہے کیونکہ روح کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اللہ کے قریب ہوتی ہے. اپنے مرکز سے قریب ہو کر ہر شے خوش رہتی ہے, پرسکون رہتی ہے. جیسے کہ ہمارے حضرت نے مثال دی کہ بھائی دیکھو کمپاس ہے, اس کا ایک نارتھ کی طرف پوائنٹ کرتا ہے حصہ اور ایک ساؤتھ کی طرف پوائنٹ کرتا ہے, اور اس وجہ سے ہے کہ جو اس کی نوک پر پالش لگی ہے میگنیٹک پالش, تو وہ اپنے مخزن جو دنیا کا ایک مقناطیس ہے جس کی طرف وہ کھینچی رہتی ہے, مقناطیس کا خزانہ ہے, اس کی طرف وہ سوئی کھینچی رہتی ہے, اس طرف وہ کش کرتی رہتی ہے. ذرا سا اس کو ہٹانے کی کوشش کرو تو کمپاس کی سوئی لرزنے لگتی ہے, وہ اپنے مرکز کی طرف جانا چاہتی ہے. بالکل اسی طرح جو ہے بندے کا دل اور روح اپنے مرکز سے آئے ہیں, خالق مقناطیس کی طرف سے آئے ہیں. دل پر اگر نور کی پالش لگی ہو تو ہر وقت اپنے مخزن کی طرف دل متوجہ رہے گا, کشش کرتا رہے گا, کھینچتا رہے گا. تو گناہ سے بچنے میں اللہ تعالیٰ سے بندہ قریب ہو جاتا ہے, اس طرح اس کی روح کو سکون رہتا ہے. جب تک سوئی کمپاس کی اپنے مخزن کی طرف پوائنٹ کرتی رہتی ہے سکون سے رہتی ہے, جہاں اس کو ہٹاؤ بے چینی لرزش شروع ہو جاتی ہے, وہ واپس اپنے مرکز پہ آنا چاہتی ہے. بالکل اسی طرح گناہوں کے اندر میرے عزیزوں سکون نہیں ہے. سکون ہے تو نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. سکون ہے جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون ہے جہاں ہے نظام مدینہ. سکون ہے جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون ہے جہاں ہے نظام مدینہ.
عہد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے بامند دستور ہوگا, اجن کے سلام سے مسرور ہوگا, گلستان بہنا سے مسرور ہوگا. مدینے میں جب پل ہو جا تو
کہ میں اگرچہ مدینے میں نہیں ہوں لیکن میرے قلب و جاں مدینے ہی میں ہیں, مدینے میں ہیں میرے قلب و جاں. یعنی کہ ہر عمل میں میں سنت کا اہتمام کرتا ہوں, ہر عمل میں یہ فکر اور جستجو رکھتا ہوں کہ جو عمل میں کر رہا ہوں وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے عمل کے موافق ہے یا نہیں, سنت عمل ہے یا نہیں. خلاف سنت جو ہے وہ میں نہیں چلتا تو پھر میں مہجور ہو کر بھی, یعنی مدینے سے دور ہو کر بھی میں مدینے ہی میں ہوں. بلکہ سب سے افضل وہ آدمی ہے جو مدینے میں رہتا ہے اور خلاف سنت چلتا ہے, اس سے افضل آدمی وہ ہے جو مدینے میں تو نہیں رہتا لیکن سنت کے موافق چلتا ہے. مدینے میں جب کل وہ جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. اے اختر میرے قلب و جاں ہیں وہاں مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم, اے اختر میرے قلب و جاں ہیں وہاں مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم.
مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا مہجور ہو کر نہ مہجور ہوگا, قبا کی زیارت نفلوں سے اب تر ہر ایک راہ سنت
جنت سے پر نور ہوں گا ہر ایک راگ سے جنت سے پر نور ہوں گا
اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء جس کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور یہ اس مسجد کے مقابلے میں بنائی گئی جس مسجد کو منافقین نے بنایا تھا اس کے مقابلے میں اس کو ڈھا دیا گیا اور اس کی تعمیر کی گئی ہے اور اس میں دو رکعت نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو رکعت نفل پڑھنا اس میں عمرے کا ثواب ہے
قبا کی یار نفلوں سے افضل ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا قبا کی یار نفلوں سے افضل ہر ایک راہ
مدینہ شریف حرم شریف میں حرم نبوی شریف سے ایک راستہ مسجد قباء کو جاتا ہے پیدل کا ٹیکسی والے دوسرے راستے سے جاتے ہیں اور سڑک سے مجبور ہیں روڈ پہ جانے پہ ایک راستہ پیدل والوں کے لیے انہوں نے صاف ستھرا کر کے بنا دیا ہے تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن وہ طریق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے تشریف لائے تھے تو وہ بڑا مبارک راستہ ہے کسی کی حاضری ہو کوشش کرے کہ وہاں اس راستے سے پیدل مسجد قباء جائے تو اس میں بڑا نور اور بڑا پرکیف وہ سفر ہوتا ہے اور اگر اس میں نہ جا سکے تو وہاں شٹل گاڑیاں بجلی کی چلتی ہیں مگر 10 ریال اس کا ٹکٹ تھا اب پتہ نہیں پڑ گیا ہو تو 10 ریال ایک آدمی کا ٹکٹ وہ لیتے ہیں مگر بارہ آرام سے پہنچا دیتے ہیں مگر راستہ وہ ہے جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے وہاں پر یہ گاڑیوں کا راستہ نہیں گاڑی نہیں چلا سکتے وہاں اللہ تعالی قبول فرمائے رسالہ تبلیغ دین جو ہم روزانہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اس سے بخل کے متعلق مضمون پڑھ رہے تھے بخل اور مال کی محبت کا بیان اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے وہ آج پڑھ کے سناتے ہیں ارشاد فرمایا کہ بخل کی حد اور حقیقت کیا ہے ارشاد فرمایا کہ بخل کی حد بھی معلوم ہونی چاہیے کیونکہ اکثر آدمی خود اپنی حالت میں شک کرتے ہیں اور سمجھ نہیں سکتے کہ بخیل ہیں یا سخی اس لیے جاننا چاہیے کہ جہاں مال خرچ کرنے کا شرع حکم دے یا مروت تقاضا کرے وہاں مال خرچ نہ کرنا بخل ہے بس اگر کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کو وہ نفقہ تو برابر دیے جائے جو قاضی نے مقرر اور اس پر واجب کر دیا ہے مگر اس سے زیادہ ایک لقمہ بھی دینا گوارا نہیں ہو تو چونکہ یہ سختی اگرچہ شریعت کے خلاف نہیں لیکن مروت کے خلاف ہے دو چیزیں شریعت اور ایک مروت اس لیے بخل میں شمار ہے یا مثلا تم نے کسی دکاندار سے کوئی شے خریدی اور ذرا سے نفس یا عیب کی وجہ سے اس کو واپس کر دیا تو اگرچہ یہ واپسی شرن جائز ہے مگر چونکہ خلاف مروت ہے اس لیے بخل کہلائے گا یہاں شبہ نہ ہونا چاہیے کہ جب یہ صورتیں موت کے خلاف ہونے کی وجہ سے بخل میں داخل ہیں تو پھر شریعت نے ان کو جائز کیوں کہہ دیا ہے
مروت کے خلاف
یہاں شبہ نہ ہونا چاہیے کہ جب یہ صورتیں مروت کے خلاف ہونے کی وجہ سے بخل میں داخل ہیں تو پھر شریعت نے ان کو جائز کیوں کہہ دیا بات یہ ہے کہ شریعت کا منشا اس قسم کی بے مروتی کی باتوں کو جائز کہہ دینے میں یہ ہے کہ عام لوگوں کے باہمی جھگڑے دور کرے اور بخیلوں پر اتنا قلیل بوجھ ڈال کر جس کے متحمل ہو سکیں انتظام دنیاوی کو قائم رکھے مگر اس کے ساتھ ہی مروت کا برتاؤ اور جو ضرورتیں اتفاقیہ پیش آئیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مال کے ذریعے سے آدمی اپنی آبرو بچائے وہ بھی صدقہ ہے مثلا کسی مالدار کو اندیشہ ہو کہ یہ شاعر میری ہجو کرے گا، مجھے ذلیل کرے گا، اور اگر میں اس کو کچھ دے دوں تو اس کا منہ بند ہو جائے گا، اور باوجود اس علم کے اس کو کچھ نہ دے تو وہ شخص بخیل سمجھا جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی آبرو محفوظ رکھنے کی تدبیر نہ کی اور بدگو کو بدگوئی کا موقع دیا. یہ ظاہر ہے کہ مال کی ذات تو مقصود اور محبوب نہیں ہے، چنانچہ کوئی اس کو چباتا یا نگلتا نہیں ہے. ہاں البتہ چونکہ اس سے ضرورتیں اور نفع حاصل ہوتے ہیں اس لیے مال مرغوب ہے، لہذا جس جگہ اس کے خرچ کرنے میں فائدہ ہو وہاں خرچ نہ کرنا غلطی کی بات ہے. پر جو شخص باوجود ضرورت کے مال خرچ نہ کرے تو سمجھ لو کہ اس کی ذات کے ساتھ محبت ہے، اس نفع کے ساتھ جو کہ مال سے مقصود ہے اس کو مطلق بحث نہیں. کبھی مال کی محبت یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان کو اپنا فائدہ اور نقصان بھی نظر نہیں آتا. ایسی حالت بہت خطرناک ہے جس کو جوہل مرکب کہنا چاہیے. پس ایسی صورت میں عقل و شرع کے پابند بننے کی طرف زیادہ توجہ کرو، اور جس جگہ پر خرچ کرنے کا یہ دونوں حکم کریں وہاں بے دریغ مال خرچ کرو. یہ تو بخل کا تذکرہ تھا، اب رہی سخاوت تو اس کی تو کوئی حدین مقرر نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لو کہ بخل کی حد سے باہر نکل کر جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ سب سخاوت میں داخل ہے. سبحان اللہ. بخل کا علاج علمی بھی ہے اور عملی بھی. علمی علاج تو یہ ہے کہ بخل کے نقصانات معلوم کرو کہ آخرت کی تباہی اور دنیا کی بدنامی دونوں اس سے پیدا ہوتی ہیں. خوب سمجھ لو کہ مال کسی بخیل کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، صرف قبر کے گڑے تک کا دھندا ہے. پس دنیا میں انسان کو جو مال دیا گیا ہے تو صرف اس غرض سے دیا گیا ہے کہ وہ اس کو اپنی ضرورتوں میں خرچ کیا کرے. سو اگر تم جانور بن کر اس کو اپنی نفسانی خواہشات کے پورا ہونے میں خرچ کرو گے تو بڑی ضروری نعمت یعنی آخرت کی لذتوں سے محروم ہو جاؤ گے، اور اگر دنیا میں اولاد کے لیے چھوڑ مارو گے تو گویا اولاد کو تو آرام دے جاؤ گے مگر خود خالی ہاتھ چلے جاؤ گے. اب تم ہی بتاؤ کہ اس سے زیادہ کیا حماقت ہو سکتی ہے. ذرا غور کرو کہ اگر تمہارے پسماندہ بچے صالح اور نیکوکار اٹھیں گے تو اللہ ان کی ضرورتوں کا کفیل نہ ہوگا، پھر تمہارے جمع کرنے سے کیا نہ تھا. یعنی جو لوگ اولاد کے لیے جمع پونجی رکھتے ہیں خود تو اپنے اوپر خرچ کرتے نہیں، پیٹ کاٹتے ہیں اپنا، خود تنگی اٹھاتے ہیں اور اولاد کے لیے جمع کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ جب بچے نیک صالح نکلیں گے نیک نکلیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ کہ اللہ جو نیک عمل کرے گا جو متقی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا. تو تمہارے مال جمع کرنے کا کیا فائدہ ہوا، پھر تمہارے جمع کرنے سے کیا نہ تھا، اور خدا نہ خواستہ وہ بدکار ہوئے تو ظاہر ہے کہ تمہارا جمع کیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کی معصیت میں یعنی گناہوں میں خرچ ہوگا اور اس کا وبال تم پر پڑے گا، یہ معصیت کے سبب تم قرار پاؤ گے. جوں جوں دوسرے لوگ تمہارے مال سے مزے اڑائیں گے دوں دوں تم پر عذاب بڑھے گا. اس قسم کی باتیں سوچنے اور بخل کے نتائج پر غور کرنے سے امید ہے کہ انشاءاللہ بخل سے نجات مل جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے کہ بخل کی ایک شاخ جو ہے وہ مفہوم ہے، بخل کی شاخ جہنم میں پہنچتی ہے، یعنی بخل جو ہے بڑھتے بڑھتے اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو آخر کار جہنم میں پہنچا دیتا ہے، اور اسی طرح سخاوت کی شاخیں جنت میں ملتی ہیں جا کے، یعنی آدمی مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، خرچ اس کو جنت میں لے جاتا ہے. کم و بیش مفہوم حدیث کا یہ ہے. بخل کا علاج عملی. عملی علاج یہ ہے کہ نفس پر جبر کرو اور خرچ کرنے کی بتکلف عادت ڈالو. نفس کی مخالفت کرو، نفس کہہ رہے کہ نہیں جیب میں مال رہنے تو اس کی مخالفت کرے، کچھ نہ کچھ مال اس میں سے خرچ کر دے. ضرورتوں کے وقت خرچ کرنے کی خوبی کا تصور باندھ کر اتنا زور ڈالو کہ خرچ کرنے کی رغبت ہو جانے لگے، پھر بتدریج برے خیالات اور مذموم اخلاق کو دور کرتے رہو یہاں تک کہ بخل کی جڑ کٹ جائے اور اب مال کا خرچ کرنا خالصتاً لوجہ اللہ بن جائے، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو حالات موجودہ ہیں جنگ و جدل کے، دنیا میں فساد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ہدایت دے، ظالموں کو ہدایت دے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ان سب مسلمان دشمنوں اور اسلام دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیں. ان باتوں سے زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ سب مقدرات ہیں دنیا کی ایک زندگی ہے, دنیا کی بھی ایک زندگی ہے جو دنیا ہے, اس کی بھی ایک مقررہ میعاد ہے, ایک دن یہ فنا ہو جائے گی. اور یہ تمام حالات جو پیش آ رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں ان سب حالات کی نشاندہی پہلے ہی سے کر دی گئی ہے, تو یہ سب مقدر ہیں, یہ سب ہوتا رہے گا. ہم اس کو نہیں روک سکتے, ہمارے اختیار میں نہیں, لیکن ہم خود بچ سکتے ہیں, یہ ہمارے اختیار میں. اور ہمیں خود بچنا اس طرح سے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب سکتے دل سے روزانہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آخرت بنانے کے کام میں لگے رہیں, اپنی جنت کو آباد کرنے میں لگے رہیں. پریشان ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مسائل بڑھ جاتے ہیں, مایوسی پیدا ہوتی ہے, عبادات اور طاعت میں سستی پیدا ہوتی ہے. ان خبروں کو جو آتی ہیں ان میں بھی بہت سی مصدقہ ہوتی ہیں, بعض مصدقہ ہوتی ہیں زیادہ تر جھوٹی ہوتی ہیں یا بے پر کی ہوتی ہیں. اس لیے یہ موبائلوں کے ذریعے جو ہر وقت خبریں معلوم کرنے میں لگے رہتے ہیں وہ اپنے سمجھیں کہ ان کا میٹر جو ہوتا ہے وہ ان اور آؤٹ کا وہ فیل ہو رہا ہے. ایسی باتوں میں زیادہ نہیں لگنا چاہیے, تھوڑے بہت ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ تھوڑی بہت خبریں حاصل کر لینا چاہیے تاکہ اس سے معلوم ہو کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر کیا حالات ہو رہے ہیں, تو ان کے لیے دعا کی توفیق ہو جائے اور جو کرنے کے کام ہے وہ کرنے کی توفیق ہو جائے. تو ایسی صورت حال میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, توبہ کرنے کی ضرورت ہے, رجوع کرنے کی ضرورت ہے, گناہوں سے بچنا. جتنا بھی ترقی کر لے آدمی وہ کم ہے, اللہ کے راستے میں کوئی ترقی کی کوئی حد نہیں ہے کہ بھائی ہم اتنا کر لیتے ہیں کافی ہے, بلکہ مزید ترقی کریں. تقویٰ کی کوئی حد نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ تقویٰ سے رہنے کی ہم کوشش کریں اور اپنے اعمال پر استغفار اور توبہ کا وظیفہ جاری رکھیں. اور جو معمولات شیخ نے اذکار کے بتلائے ہیں, تلاوت مناجات مقبول, خوب دل سے اس کو ادا کرتے رہیں اور سنتوں کا اہتمام کریں, سنتوں کا اہتمام اور صحبت اہل اللہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. انشاءاللہ یہ زندگی اس طرح کٹ جائے گی, اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. بس پھر اس کے بعد یہ سب مسائل اور پریشانی اور غم کا کوئی نام و نشان بھی نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. زیادہ حالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, مقدر والی چیز ہو کے رہے گی, جس کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے وہ ضرور بھی ضرور ہوگی, ویسا ہی ہوگا بالکل. بس ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے, ہم اپنے آپ کو آفات سے اور فتنوں سے بچا کے رکھیں, خصوصاً یہ موبائل کے ساتھ زیادہ تعلق نہ رکھیں, صرف ضرورت شریعہ کا تعلق رکھیں, ورنہ یہ موبائل جو ہے یہ وہی فتنہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے ہوں گے جس میں انسان جھانکنے کی کوشش کرے گا اور یہ لوہے کے آنکڑے کی طرح, یعنی جیسے مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے اس میں اشارے میں جو ہے کپڑا پھنس جاتا ہے, آدمی کے ہاتھ میں چپ جاتا ہے اور اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں ایسے ہزاروں بے شمار فتنے ہیں, اس سے بہت بچ کے رہنا ہے, بہت دوری اختیار کرنی ہے, بچوں کو بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے, بچوں کے ہاتھ نہ لگنے دیں, اس کو تالے میں رکھیں, جس کو شدید ضرورت سے جس نے رکھا ہوا اس کو تالے میں رکھیں جہاں تک ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور دعا سے بہترین مومن کا کوئی ہتھیار نہیں. اور آج بھی اگر ہم دین اور شریعت پر اور سنت پر پورے عمل کرنے والے ہو جائیں تو خود بخود غلبہ اسلام کا ہو جائے گا اور دشمن پس یعنی دشمن جو ہے وہ بالکل پیچھے ہٹ جائے گا اور مغلوب ہو جائے گا, اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسلام کا غلبہ ہوتا ہے, کتنے لوگ ایمان و اسلام سے بھی سرفراز ہو جاتے ہیں. غرض یہ کہ جو دشمن ہیں جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہو خود ہی اپنی موت آپ مر جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے عذاب سے ان کو مار دیا جاتا ہے, نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں پوری امت مسلمہ میں. اکثریت اگر ایمان و اسلام پر متحد ہو جائے بس سمجھیں کہ بیڑا پار ہے, انشاءاللہ غلبہ ہوگا. اور دوسرے یہ کہ ہمارے مرشد دعوت الکاتم شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ عزلہم علینا اس کی وضاحت بھی فرماتے ہیں کہ بھائی زمینی فتح کو فتح نہیں کہتے, اصل تو فتح ہے اللہ کی رضا. چھوٹی جگہ ہو, مسلمان کم ہو, لیکن اللہ راضی ہے تو یہ ہے اصل فتح. اور بڑا علاقہ فتح کر لیا اور جو ہے وہ اللہ تو راضی ہے نہیں تو یہ کوئی فتح نہیں ہوئی. اس لیے بھائی اللہ کو راضی کرنے کی فکر رکھنی چاہیے, اور یہ حالات کے تغیر اور تبدل سے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها واذا كان امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاءكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے عمرا تمہارے بہتر لوگ ہوں اور دولت مند تمہارے سخی ہوں اور تمہارے امور باہمی مشورے سے طے پائیں اس وقت زمین کی پشت تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر ہے یعنی زندگی موت سے بہتر ہوگی اس لیے کہ تم کتاب و سنت کے مطابق عمل کرو گے اور نیک اعمال کے ساتھ درازی عمر نعمت ہے. اور جبکہ تمہارے عمرا تمہارے شریر اور بدکار لوگ ہوں گے اور تمہارے دولت مند تمہارے بخیل ہوں گے اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گے اس وقت تمہارے لیے زمین کا پیٹ زمین کی پشت سے بہتر ہوگا یعنی تمہاری موت تمہاری زندگی سے بہتر ہوگی. ارشاد فرمایا تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عورتوں سے مشورہ لینا مناسب نہیں ہوتا. یہ عمومی طور پر یہ بات ہے. بعض عورتیں نیک دیندار متقی ہوتی ہیں وہ تقویٰ کی طرف دھیان دلاتی ہیں. عورتوں سے مشورہ لینا مناسب نہیں ہوتا کیونکہ ناقصات عقل اور ناقصات دین ہیں اور ان کے لیے وارد ہے شاوروہن وخالفوہن. عورتوں سے مشورہ تو کرو مگر اس کے خلاف کرو. اور وہ مرد بھی عورتوں کے حکم میں ہیں کہ کم عقل ہونے میں ان کے مشابہ ہیں یعنی جن پر مال اور جان کی محبت غالب ہو. جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے تو عورتیں ہی مردوں کو زیادہ تر خراب کرنے والی ہوتی ہیں. ان سے طرح طرح کے مطالبات کرتی ہیں, ان کو بعض ناجائز باتوں پر مجبور کرتی ہیں, رونا دھونا کر کے کسی طرح ان کو منا لیتی ہیں گناہ پر. عام طور پر ایسا ہوتا ہے. تو جو ان کے مشابہ ہیں جن پر مال اور جان کی محبت غالب ہو تو مردوں میں بھی ایسے لوگ ہیں اور جن کو انجام کی خبر نہیں اور نہ گناہوں کے وبال کی فکر ہے. اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اکثر جھگڑا اور فساد عورتوں کی تابعداری اور ان کے کہنے پر چلنے سے ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی سنتوں کے بیان میں ہے کہ کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ, دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھ جانا گناہ کی بات اور مکروہ ہے. اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں چاہے مجلس میں گنجائش ہی کیوں نہ ہو. یہ بھی سنت ہے اور اس میں آنے والے کا اکرام ہے. نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سمن یعنی گھی خبز کے بیان میں آپ کو گھی کی تمنا فرمانا گزرا ہے. سمک یعنی مچھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنبر ماہی کا گوشت صحابہ کے پاس سے لے کر نوش فرمایا ہے. سلق یعنی چکندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ نقاہت کی حالت میں تھے جو اور چکندر سے مرکب کھانے کو موافق مزاج فرمایا. بھائی یہاں جماعت کی نماز 5 منٹ اور بڑھ گئی ہے, 8:50 پر جماعت ہے. تو انشاءاللہ کل سے 9:30 ساڑھے 9 بجے 9:25 پہ ٹیلی فون آئے اور 9:30 ان شاء اللہ تعالیٰ مجلس شروع کریں گے. 9:25 پر ٹیلی فون کریں اور جمعہ کا سب کو پتہ ہی ہے کہ جمعہ کی نماز وہاں جو لانڈی ہم جاتے ہیں جمعہ کے دن عشاء کی نماز وہاں دیر سے ہوتی ہے وقت بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے جو میسج میں کرتا ہوں میسج کا انتظار کر لیا کریں اور اس حساب سے فون کیا کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ گناہوں سے نفرت اور بیزاری پورے طریقے سے بیزاری نصیب فرما نفرت عطا فرما حفاظت عطا فرما 100% حفاظت عطا فرما 100% گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ بالکل معاف اور صاف فرما دے اے اللہ ہمیں بالکل پاکیزہ نورانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی 100% اطاعت والی 100% سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب سے خوش ہو جائیے اللہ اپنی رضا کا کمال ہم سب کو نصیب فرما دیجیے اللہ اپنی معرفت اور محبت کے سمندر پلا دیجیے اللہ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا لیجیے اللہ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا لیجیے اور دیوانہ گھر بھی بنا دیجیے کہ جو ہمیں دیکھے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے اللہ ہم سب کے دل ایسے بدل دیجیے اللہ اپنے اولیاء جیسے دل بنا دیجیے اللہ اولیاء جیسے اعمال نصیب فرما دیجیے اور اپنے کرم سے ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے ہم کو بھی ہماری اولادوں کو بھی ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی تمام مسلمانوں کو اہل تعلق ہوں یا نہ تعلق ہو اللہ سب کے سب کو اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے توبہ اخص الخواص ہم سب کو نصیب فرما اللہ توبہ اخص الخواص ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ توبہ اخص الخواص ہم سب کو نصیب فرما ایک لمحہ بھی اللہ آپ کی ذات عالی سے ہمیں غفلت نہ ہو اے اللہ ایک لمحہ بھی گناہ نہ کریں گناہ کے ارادے بھی ہمارے اللہ منتقل کر دے اے اللہ نیکیوں کے ارادوں سے بدل دے پاکیزہ ارادوں سے بدل دے اے اللہ پاکیزہ ارادوں سے بدل دے مقاصد کو ہمارے نیک کر دے مقاصد کو نیک کر دے اللہ مقاصد ہمارا مقصد آپ کو راضی کرنا ہو آخرت کی تیاری کرنا ہو تمام جہانوں سے اللہ یہ ہماری توجہ کو ہٹا کر ایک اپنی ذات عالی پر نصیب فرما دے اور اللہ ہمیں غفلت کے جرم سے اللہ جرم کو معاف بھی فرما دے اور غفلت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دنیا میں خوب نیک کام کرنے کی خوب عبادات کی خوب تلاوت کی خوب ذکر اللہ کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما ہمارے بچے کو نصیب فرما ہماری عورتوں کو نصیب فرما اے اللہ غفلت کی زندگی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی بیوقوفی اور حماقت کی زندگی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں الہ العالمین ہمارے جو مسلمان بھائی مظلوم ہیں اللہ ان کی غیر سے مدد نصرت فرما اے اللہ جلد از جلد مدد نازل فرما جہاں جہاں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں اے اللہ زبردست مدد نصرت فرما جلد از جلد مدد بھیج دے اللہ جلد از جلد مدد بھیج دے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اور شوکت عطا فرما اس پورے عالم اسلام کو سنت اور شریعت پر متحد فرما اے اللہ پاکستان دشمنوں کو بھی اللہ ہدایت دے ورنہ اللہ کے بھی دانت کھٹے کر دے جو اس ملک کی طرف بد نظر کرے اے اللہ اس کی آنکھیں پھوڑ دیں اے اللہ اس کو نیست و نابود کر دیں اے اللہ یہ ہمارا ملک آپ کے نام پر بنا ہے اس کلمے پر بنا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے اللہ جو اسلام کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ یا تو اس کو ہدایت دے دے یا اس ملک سے اس کو تباہ کر دیں اور جہاں مجرمین پناہ لے رہے ہیں اللہ ان کو مجرمین کی پناہ گاہ بھیج دیں جو اسلام کو پسند نہ کرے اس کو یہاں سے تباہ کر دے یہاں پر خالصتاً اللہ اسلام کا نفاذ فرما دے اے اللہ اسلامی انقلاب نصیب فرما دے یا اللہ اسلامی انقلاب نصیب فرما دے اللہ سارے عالم میں اسلامی انقلاب نصیب فرما دے اے اللہ یہ دشمن جو حملہ آور ہو رہے ہیں اللہ ان کے دانت کھٹے کر دے اے اللہ ان کو پسپا کر دے اے اللہ ان کو پسپا کر دے ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے ان کو آپس ہی میں لڑوا مروا دے ان کو ذلیل اور خوار کر دے اے اللہ ہماری افواج کو خوب مضبوطی عطا فرما اے اللہ خوب ہمت عطا فرما خوب ایمان عطا فرما اور اے اللہ ہماری افواج کی طاقت بھی اللہ خوب بڑھا دے اللہ ہماری فوجی طاقت کو خوب مضبوط کر دے خوب مضبوط کر دے اور خوب اتحاد اس ملک میں نصیب فرما دے اور تعصب کی اللہ بالکل تعصب سے پاک کر دیں اور اللہ خالصتاً ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہمیں آپس میں اتحاد نصیب فرما دے. اللہ اس ملک سے سود و رشوت کا خاتمہ فرما دے, سازشیوں کا خاتمہ فرما دے, فحاشی کا خاتمہ فرما دے, بدکاری کے اڈوں کا خاتمہ فرما دے, شراب خوری کے اڈوں کا خاتمہ فرما دے, ظلم کا خاتمہ فرما دے. اللہ عدل و انصاف نصیب فرما, امن و عافیت نصیب فرما. اے اللہ امن و عافیت نصیب فرما. اس ملک کے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما. تمام ایسے دینی ادارے جو اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں سارے عالم اسلام میں, اے اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کے خدمت گاروں کی بھی حفاظت فرما. حاسدین سے, دشمنوں سے اور فتنہ انگیز لوگوں سے اور سازشیوں سے اے اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما. اور اللہ ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اللہ میرے مشائخ خصوصاً میرے پیارے شیخ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو خوب خوب صحت عطا فرما, ان کے عمر باز میں خوب برکت عطا فرما اور میرے مشائخ کے درجات بہت بلند فرما. اے اللہ بہت بہت درجات ترقیات قرب بے انتہا عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو دعائیں کی اللہ اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے, دونوں جہان بنا دے. میرے مالک دونوں جہان کے مالک دونوں جہان بنا دے. اے اللہ نعمتوں کی برسات فرما دے, رحمتوں برکتوں کی برسات فرما دے. اے اللہ ہماری شامت عمل سے جو آفات اور مصیبات اور بیماریاں آئی ہیں اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے دفع کر دے. اے اللہ ان کو ہم سے اٹھا لے اور اللہ ہم پر رحمتوں برکتوں کی بارش فرما, امن و عافیت فرما, صحتوں کی بارش فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, صلى الله على النبي الكريم.